السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معائشهم وإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پہ چپکا ہوا ایک مزہ اور ذائقہ ہے. اس وقت تک زبانوں پہ دین کو رکھتے ہیں جب تک ان کی دنیا بنی رہے، معاش قائم رہے. جب آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. اذا محسوا بالبلاء قل الديانون، یہ جملات گران قدر امام علیہ السلام نے قیام عاشورا و قیام کربلا کے دوران بیان فرمائے. در حقیقت یہ بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، آل رسول کیوں میدان میں آئے، بنو امیہ کی یہ صفاق حکومت کیسے قائم ہو گئی، اور امام علیہ السلام کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا، اور اس صحرا میں، اس بیابان میں امام بغیر ساتھیوں کے کس طرح پہنچائے. ایک بڑا سبب حکومت ہے، یزید کی حکومت، بنو امیہ کی حکومت، اور دوسرا اہم سبب اس کا لوگ ہیں، وہ لوگ جو بنو امیہ کے ساتھ ہیں، حامی ہیں، وہ نہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنی نجی مصروفیات میں مصروف ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، لیکن ان پر کوئی اس کا اثر نہیں، کوئی رد عمل نہیں اس کا. یہ لوگ ایک ایسی آفت میں مبتلا ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں کربلا کے اور اس شہادت کے اور اس قربانی کے. وہ آفت یہ ہے کہ دنیا، یہ لوگ عبد دنیا ہیں، بندگان دنیا ہیں. الناس عبید الدنیا، لیکن محض دنیا کے فرزند نہیں ہیں، دین بھی اپنی زبانوں پہ چسکے کے طور پر، مزے کے طور پر، ذائقے کے طور پر دین، زبانی دین بھی اپنایا ہوا ہے. بندگی دنیا کی کرتے ہیں اور تذکرہ دین کا کرتے ہیں. اس دینداری نے در حقیقت یہ موقع اور یہ ماحول فراہم کیا ہے کہ جس میں امت کے امام امت کے نرغے میں ہیں، امت کے محاصرے میں ہیں. وہ لوگ جن کو امام کی پیروی کرنا چاہیے تھی، وہ امام کے قتل کے درپے ہوئے ہیں. یہ خاص دینداری باعث بنی ہے، زبانی دینداری اور عملاً دنیا کی بندگی. دنیا کی بندگی انسان کو ہر پستی میں ڈال سکتی ہے، جیسا کہ اس نے ڈالا ہوا ہے. اور امام علیہ السلام نے وہ خاص طبقہ ذکر نہیں کیا کہ حکومتی اہلکار بندگان دنیا ہیں، یا وہ لوگ جو مخالفین اہل بیت ہیں وہ بندگان دنیا ہیں، بلکہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. بالعموم ذکر فرمایا، ناس لوگ دنیا کے بندے ہیں. اگرچہ دعویٰ زبان پہ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، لیکن یہ زبان کی حد تک ہے ان کے. الدین لائق علی السنتہم، دین کی اساس و بنیاد بھی بندگی ہے. اور جو حالات باعث بنے شہادت سید الشہداء کے، وہ بھی بندگی ہے. بندگی نے یہ ظلم کروایا، اور دین کی بنیاد بھی بندگی ہے. فرق یہ ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی بندگی ہے، اور جن حالات نے یہ اسباب فراہم کیے جس میں امام علیہ السلام کا قتل ہوا، شہادت ہوئی، ظلم ہوا اہل بیت رسول پر، یہ دنیا کی بندگی ہے. انسان بندگی سے آزاد نہیں ہو سکتا، ہر حال میں بندہ ہے. کوئی انسان روئے زمین پر، حتیٰ بہت بڑا طاغوت، جبار، فرعون بھی بندہ ہے. اگر خدا کا بندہ نہیں ہے، دنیا کا بندہ ہے، خواہشات کا بندہ ہے، نفس کا بندہ ہے، کسی حکومت کا بندہ ہے، کسی ظالم و جابر کا بندہ ہے. اور جس کی بندگی میں انسان ہو، اس کے اثرات انسان پر ظاہر ہو جاتے ہیں. انسان کے حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت کس کی بندگی میں ہے. جو نفس کی بندگی میں ہیں، نفس کے تابع فرمان ہیں، ان کے حالات، ان کی حرکات، ان کے اعمال بتا دیتے ہیں کہ یہ بندگی نفس میں مبتلا ہے. جو بندگی خواہشات میں مبتلا ہو، یہ بندگی ان کے وجود میں، ان کے روپ میں ظاہر ہو جاتی ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جو شیطان کی بندگی میں ہو، یہ بندگی چھپتی نہیں ہے، کھل کے سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. جو حکومتوں کی اور حاکموں کی بندگی میں ہوں، یہ بندگی سامنے آ جاتی ہے، برملا ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کی بندگی میں ہوں، وہ بندگی بھی سامنے آ جاتی ہے، انسان کے رویے میں آ جاتی ہے، انسان کے عمل میں ظاہر ہو جاتی ہے، نمایاں ہو جاتی ہے. جو کچھ انسان بولتا ہے، سنتا ہے، کہتا ہے، دیکھتا ہے، کرتا ہے، یہ سب اعمال گواہ ہیں انسان کی بندگی کے، کس کی بندگی میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ بھی بندگی کا قانون ہے کہ یہ بندہ جس کا بندہ ہوگا، اس کی شخصیت اور اس کے حالات اس بندے کے اوپر ظاہر ہوں گے. اگر انسان اللہ کی بندگی میں ہو, الہی آثار انسان کے اوپر نمایاں ہوں گے, اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں انسان میں ان صفات کا سایہ نظر آئے گا. بندگی اسی چیز کا نام ہے, وہ صفات ساری سایہ فگن ہیں انسان کے اوپر, انسان کے وجود میں ان صفات کا سایہ نظر آتا ہے. اور اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی میں ہو, اس کی صفات کا سایہ انسان میں منعکس ہوتا ہے, نظر آتا ہے باقاعدہ. پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی, بندگی دیکھنے کے لیے سوال نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس کے عبد ہو, کس کے بندے ہو. اس کی زندگی پر پڑھا ہوا سایہ بتا دیتا ہے کہ کس کی بندگی میں ہے. اللہ کی بندگی میں ہے, الہی صفات کا سایہ اس کے گھر پر, اس کی اولاد پر, اس کے کام کاج پر, اس کے کاروبار پر, اس کی عادات پر, اس کے اطوار پر, اس کے اٹھنے بیٹھنے پر الہی صفات کا سایہ نظر آئے گا, نمایاں ہوگا. اور جس کی بندگی میں ہے وہ اگر اعلیٰ صفات کا مالک ہے, یہ بندگی انسان کو مقامات اعلیٰ تک پہنچا دیتی ہے. چونکہ جس کی بندگی میں ہے اس کا سایہ انسان پر پڑنا ہے, وہ سایہ انسان کو اپنے ساتھ صاحب سایہ کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ بندگی اگر کسی گھٹیا کی ہے, پست کی ہے, تو یہ سایہ پستی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے. جیسا وہ مقام ہوگا جس کی بندگی میں انسان ہے, ویسا ہی انسان بن جائے گا. اللہ کے بندے اور دنیا کے بندے, سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہمیشہ الگ الگ زندگیاں رکھتے ہیں. اللہ کے بندوں میں الہی صفات کا سایہ ہے, اور دنیا کے بندوں پر دنیا کی صفات کا سایہ ہے. اللہ کے بندے بندگی خدا میں ہیں, دنیا ان کی زبان پر ذائقہ ہے, ان کی زبان کا ذائقہ دنیا ہے, وہ فقط ذائقے کی حد تک دنیا رکھتے ہیں. اور دنیا کے بندے اللہ کا ذکر ان کی زبان کا ذائقہ ہے, ذائقہ سے زیادہ خدا سے ان کا تعلق نہیں ہے, اللہ سے تعلق نہیں ہے, فقط زبان کی نوک پر مزہ ہے نام خدا کا یا دین کا, لیکن باقی وجود خالی ہے اللہ کے ذکر سے, دین خدا سے, لیکن بھرا ہوا ہے دنیا کی حب سے, محبت دنیا, رغبت دنیا, چاہت دنیا, کشش دنیا سے بھرا ہوا ہے. جس کا وجود محبت خدا سے بھرا ہوا ہو, دنیا فقط اس کی زبان کا ذائقہ ہے, اس کے وجود میں دنیا کا رسوخ نہیں ہے. دنیا دناعت سے ہے, پستی سے. اب یہاں دنیا کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں فراوان ہے, روایات میں و احادیث معصومین میں, سب سے زیادہ قرآن کریم کے بعد دنیا کی مذمت و دنیا کا تذکرہ اور حقیقت دنیا نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں بیان ہوئی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت سب سے زیادہ کھول کے واضح کر کے بیان کی ہے, لیکن پیروان قرآن و پیروان معصومین عموماً بعض مفاہیم ان کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں, روشن نہیں ہیں. نہ یہ کہ قرآن میں واضح نہیں ہیں یا نہج البلاغہ میں روشن نہیں ہیں, ہمارے ذہنوں میں روشن نہیں ہیں, قرآن میں واضح ہیں, چونکہ قرآن کتاب مبین ہے, قرآن مبین ہے, کلام مبین ہے, رسول اللہ کی تبلیغ بلاغ مبین ہے. امیر المومنین کے فرامین قول مبین ہے، یعنی کھلا ہوا آشکارا قول جس کے اوپر کوئی غبار نہیں، کسی قسم کا ابہام نہیں، کسی قسم کی اس میں کوئی خلش نہیں ہے، واضح و روشن کھلا قول ہے. لیکن جب ہماری طرف آتا ہے یہ فرمان، یہ دین، ہمارے ذہنی الجھنوں اور ہماری ذہنی کیفیتوں کے ساتھ جب ملتا ہے، یہ مبین چیز مبہم بن جاتی ہے، اس میں الجھاؤ آ جاتا ہے، اس کی وضاحت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. چونکہ ہم بھی بعض اوقات کھلی بات سننا نہیں چاہتے، چاہتے ہیں اس کے اوپر پردہ پڑا رہے، گول مول رہے، اتنی نہ کھلے بات تاکہ ہمارا کام چلتا رہے، کھل گئی تو مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. زندگی اور دنیا میں فرق ہے، زندگی دین کے حصے میں آتی ہے، دنیا کے زمرے میں نہیں ہے. جن چیزوں کا نام ہم نے دنیا رکھا ہوا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے. عموماً ہم کام کاج کو دنیا کہتے ہیں، کاروبار کو دنیا کہتے ہیں، درآمد کو دنیا کہتے ہیں، گھر بار بنانا دنیا ہے، اولاد دنیا ہے، یہ دین ہے. البتہ نہ ہر صورت میں دین ہے، ہر کاروبار دین ہے، ہر معیشت دین ہے، ہر سرگرمی دین ہے، ہر تعلیم دین ہے، نہ. اگر دین کے سائے میں ہو، اگر دین کی راہ پر ہو، اگر دین کے اصولوں کے مطابق ہو، پھر دین ہے. انسان کے ہاتھ میں ہے کہ زندگی دنیا کے تحت لے جائے یا دین کے تحت لے آئے، کاروبار دین کے سائے میں کرے یا دنیا کے سائے میں کرے، اختیار ہے اپنا. یہ ساری مصروفیتیں دنیا کو سونپ دیں یا دین کے حوالے کر کے اور خود بھی دین کے سائے میں آئیں. دنیا، کاروبار، گھر بار اور معاش ہو، یہ چیزیں، تعلیم دنیا نہیں ہیں، لیکن انسان چاہے تو ان کو دنیا بنا سکتا ہے. دنیا پستی کا نام ہے، گھٹیا مقام کا نام ہے. جہاں پر بھی پستی ہو، گراوٹ ہو، دناعت ہو، ذلت ہو، اس کا نام دنیا ہے. انسان اگر زندگی بسر کرے اور اس میں ذلت نہ ہو، پستی نہ ہو، یہ دین ہے. کام کرے اس میں پستی نہ ہو، یہ دین ہے. اگر گھر بنائے اس میں پستی نہ ہو، یہ دین ہے. ذلت نہ ہو اس میں، یہ دین ہے. کوئی حرکت کرے، تعلیم دے یا تعلیم لے، اگر اس کے اندر پستی نہیں ہے، گراوٹ نہیں ہے، یہ دین ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا پستی کا نام ہے، حقارت کا نام ہے، وہ چیز جو انسان کو بھی اپنے ساتھ پستی کی طرف لے جائے، حقارت کی طرف لے جائے، یہ دنیا ہے. اور جب انسان اس دنیا کا بندہ بن جاتا ہے، عبد بن جاتا ہے، عبودیت و بندگی کرتا ہے دنیا کی، اپنے ساتھ دنیا اس کو پستی کی طرف لے جاتی ہے. اور پست انسان ہر جگہ پستی کا ہی مظاہرہ کرتا ہے. وہ ایک پستی انسان نے دکھائی، وہ کربلا کے وقت، کربلا کے موقع پر، واقعہ کربلا جب حالت وقوع میں تھا، ان حالات میں لوگوں نے پستی دکھائی. واقعہ کربلا جب حالت وقوع میں تھا، حالت وقوع سے مراد یعنی کہ 10 محرم اور 9 محرم، بلکہ وہ زمانہ جس میں امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا اور بنو امیہ کی حکومت کا زمانہ تھا. امامت حسین علیہ السلام کی تھی اور حکومت بنو امیہ کی تھی. یہ زمانہ بہت اہم زمانہ ہے. اس زمانے میں انسانوں نے پستی دکھائی. اب ظاہر ہے یہاں انسانوں سے مراد غیر مسلمان نہیں ہیں. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، یہ مراد بے دین لوگ یا کفار نہیں ہیں، چونکہ ان کی زبان پر بھی دین نہیں ہوتا، ان کے دل میں بھی دین نہیں ہوتا. جس طرح وہ ظاہراً عبد دنیا ہے، باطناً بھی عبد دنیا ہے، وہ سرے سے زبان تک بھی دین نہیں لاتے، امام علیہ السلام نے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو زبانوں پہ دین رکھتے ہیں لیکن ہیں دنیا کے بندے، ان کی طرف امام کا اشارہ ہے. الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السناتہم، جو زبانوں سے دعوی دینداری نہیں رکھتے وہ اس جملے میں مراد نہیں ہے، ان کی طرف رخ نہیں ہے، روح سخن اس طرف نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف ہے. ناس سے مراد جن کی زبانوں پر تذکرہ دین موجود ہے. انہوں نے پستی دکھائی، ذلت دکھائی، حقارت کا ثبوت دیا و انتہائی درجے کی حقارت کا ثبوت دیا. اس سے زیادہ بڑی پستی انسان کے لیے قابل فرض نہیں ہے جو انہوں نے دکھائی. اور ظاہر ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا کہ زبانوں پہ نام دین رکھنے والے اور عملاً عبید دنیا، پہلی دفعہ یہ پستی نہیں دکھا رہے تھے. اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ اس پستی کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد بھی یہ پستی قائم رہی، جاری رہی، نسلوں کے اندر جاری رہی. اور ناس سے مراد بھی فقط وہی لوگ نہیں جو اس زمانے میں، سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس حالت میں گرفتار تھے، بلکہ جب بھی کوئی طبقہ زبان پہ دین رکھتا ہو اور حقیقتاً دنیا کا بندہ ہو، وہ سید الشہداء کے خطاب کا مصداق ہے، یعنی وہ در حقیقت ذمہ دار ہے. زمانہ، میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا کہ زمانہ بنو امیہ کی حکومت کا اور امام حسین علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے، اور دونوں مسئلے بہت اہم، حکومت بنو امیہ اور امامت سید الشہداء علیہ السلام. زبانی دینداری ہی باعث بن سکتی ہے کہ یہ حالات پیش آ جائیں کہ حاکم طاغوت ہو اور ولی خدا امام ہو لیکن حکومت نہ ہو اس کے پاس، لوگ کسی اور حکومت کے سائے میں ہوں اور زبانوں پر امامت ہو، سروں پر سایہ طاغوت ہو. چونکہ جو حکومت قائم ہے، یزید کی حکومت قائم ہے اور لوگ اس میں رہ رہے ہیں، زبانوں پر نام حسین ابن علی ہے. یہی کہنا چاہ رہے تھے امام علیہ السلام ان کو کہ تمہاری زبانوں پر میرا نام ہے اور تمہارے سروں پر یزید کا سایہ ہے، یزیدیت کے سائے میں ہو. کیسے یہ ہوا؟ کس طرح اس حالت پہ راضی ہو گئے تم؟ ایک چیز یہ کام کروا سکتی ہے اور وہ حب دنیا ہے. دنیا یہ کام، اتنی پستی میں فقط دنیا انسان کو لا سکتی ہے. جس طرح سے کہ کربلا میں بہت سارے کردار ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں جتنے بھی شخصیات ہیں سید الشہداء کے ساتھ، یہ کردار ہیں، اور مقابلے میں بھی جو افراد تھے لشکر عمر ساتھ، وہ بھی کردار ہیں. ان کرداروں کے مالک اس وقت وہ لوگ تھے اور بعد میں یہ کردار جاری ہیں، مصداق بدل گئے ہیں، کردار کے حامل بدل گئے ہیں، لیکن کردار اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں، کردار نہیں مرے، کردار کے حامل لوگ تبدیل ہو گئے. کسی وقت ایک آدمی کردار کو اٹھا کے رکھتا ہے، وہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، وہ ہٹ جاتا ہے، کردار دوسرے کو دے دیتا ہے. اب یہاں مثال تو اچھی نہیں لیکن آپ کے لیے مانوس مثالیں عام ہیں، دیکھی بھالی بات ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مثلا ڈراموں میں کردار کوئی ادا کر رہا ہوتا ہے، ایکٹر یا ایکٹریس، اور وہ فلم بندی کے دوران ہی یا پہلی دو قسطوں میں ہی وہ بیمار ہو گئی، مر گیا یا جو کچھ ہوا، تو فلم نامہ نہیں بدلتا، ایکٹر بدل جاتا ہے، کردار وہی رہتا ہے. مثلا فرض کر لیں کہ قائد اعظم کا کے اوپر فلم بنی، قائد اعظم کا کریکٹر کردار ادا کرنے کے لیے ایک ایکٹر کا انتخاب کیا گیا، اس نے دو تین قسطیں فلم کروائیں، اس نے شوٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد وہ مر گیا وہ شخص ایکٹر، تو فلم تو آگے چلنی ہے، لہٰذا وہ ایک اور آدمی کو لے آتے ہیں ملتا جلتا مشابہ، اگر نہ ہو تو اس کو میک اپ کر کے بنا لیتے ہیں اس کے مشابہ. وہ کردار جاری ہے لیکن جو کردار کا حامل شخص تھا وہ بدل گیا، فرد بدل گیا ہے، کریکٹر نہیں بدلا۔ کربلا میں دونوں طرف کردار تھے، اس وقت وہ کردار ان افراد کے روپ میں ظاہر ہوئے تھے، افراد دونوں طرف کے چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن کردار جاری ہیں، وہ کردار اسی طرح تسلسل سے آگے آ رہے ہیں۔ جن کی زبانوں پہ دین تھا اور عبد دنیا تھے، یہ کردار تھا ان کا جس نے انہیں اس حالت میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت وہ لوگ ان کے اس کردار کے حامل تھے، مر کھپ گئے، چلے گئے یا قتل کر دیے گئے، کردار نہیں مرے، کردار ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ دنیا ان کے دلوں میں تھی، رچی بسی ہوئی تھی، در حقیقت بندگان دنیا تھے، عبید دنیا تھے، عبد دنیا تھے، لیکن دین کو بھی نہیں چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، زبانوں پر دین کا تذکرہ تھا۔ یہ زبانی دینداری اور عملاً دنیا داری یہ باعث بنی کہ امامت امام حسین علیہ السلام کی ہے، ان کے لبوں پر نام حسین ابن علی ہے اور ان کے سروں پر سایہ یزید کا ہے۔ خوب، یہ بہترین سمجھوتا ہے دین و دنیا کے درمیان کہ دین لبوں پر رہے، دین زبانوں پر رہے، اور باقی میدان سارا دنیا کے حوالے کر دیا جائے اور لوگ اس پر قانع ہو جائیں کہ ٹھیک ہے، دونوں کا ہم نے تقاضا پورا کر دیا، دین کا تقاضا پورا کر دیا، چونکہ ذکر تو کر رہے ہیں دین کا، ہم دین کے تذکرے تو ہو رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، اور بندگی دنیا بھی ہو رہی ہے۔ دین کے نام پر دنیا کے تحت بندگی ہو رہی ہے، بندگی دنیا کی ہو رہی ہے۔ عبید الدنیا ہمیشہ یہ کردار رکھتے ہیں، عبید الدنیا کے زمانے کی علامت یہ ہے کہ امام حاکم نہیں ہے اور حاکم امام نہیں ہے، یزید حاکم ہے، معاویہ حاکم ہے، آل ابی سفیان حاکم ہیں، اور امام فقط تذکروں کے لیے ہیں، امام کا نام زبانوں پر ہے۔ یہ طرز دینداری باعث بنی واقعہ کربلا کی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک پیغام اہم پاکستانی ملت کے نام شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے اہل پاکستان، مومنین پاکستان، علماء پاکستان و امت پاکستان کو بیان، مختصر سا پیغام دیا، لیکن وہ مختصر پیغام بہت عمیق و گہرا ہے، بہت عمیق، اس کی تفسیر و شرح کی توفیق نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ نے قم مقدسہ میں، یادش بخیر وہ ایام، ان میں فرصت تھی، اور اس پیغام کی ایک صفحے کا یا آدھے صفحے کا پیغام ہے، اس کی تفسیر بیان کی، ابھی مومنین کی خدمت تک نہیں پہنچی ان کے پاس وہ تفسیر، ظاہراً کوئی 40-45 گھنٹے کی گفتگو اس مختصر سے پیغام کے لیے، چونکہ اس میں بہت گہرائی ہے، وہ گفتگو ہوئی۔ ایک ایک جملہ اس پیغام کا بہت اہم ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات کا مطالعہ طالب علمانہ کیا، بہت کم خطبے اس وزن کے امام کے تھے، نادر خطبوں میں سے ایک یہ پیغام ہے امام کا۔ ایک جملہ اس میں امام راحل نے ذکر فرمایا پاکستانیوں کے نام خصوصیت کے ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ اگر علماء، مدارس، حوزہ علمیہ، مبلغین اپنی قوموں کو ایک حقیقت بتا دیتے تو یہ شہید حسینی، پاکستانی شیعوں کے رہنما و قائد، یہ شہید نہ ہوتے، یہ زندہ ہوتے آج، اگر ایک حقیقت علماء، اہل مدرسہ اور اہل ممبر لوگوں کو بتاتے، یہ حقیقت اگر بتا دیتے تو یہ شیعوں کا رہبر یہ زندہ ہوتا آج، شہید نہ ہوتا۔ اب اس کو ہم تھوڑا اس معیار کو، چونکہ معیار ہو گیا کہ کوئی ایسی حقیقت راز ہے جو بتایا نہیں جاتا، جس وجہ سے اس سطح کی شخصیات کو شہید کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ خوب ظاہر ہے پاکستان میں کم شہید نہیں ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں شہداء، اور سلسلہ بند بھی نہیں ہوا، اور اس سے کئی گنا زیادہ شہداء عراق کے اندر ہیں۔ جتنے شہداء پاکستان میں سال میں شہید ہوتے ہیں، اتنے وہاں ایک ہفتے میں کر دیے جاتے ہیں شہید، صدام کے زمانے میں اور اس کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ شہید۔ اور ہر روز ابھی بھی اگر خبروں میں دیکھیں آپ لوگ، کل بھی 60-70 شہید کل عراق کے اندر مومنین شہید ہوئے، اور ہر روز ایک معمول بن گیا ہے، اور دیگر ممالک کے اندر۔ امام خمینی ان سارے شہیدوں کی شہادت کا راز اور تاریخ کے سارے شہیدوں کی شہادت کا راز بیان فرما رہے ہیں۔ وہ راز ایک حقیقت کا چھپے رہ جانا ہے، وہ حقیقت بیان نہیں ہوئی، وہ حقیقت سمجھائی نہیں گئی، وہ حقیقت پھیلائی نہیں گئی۔ وہ کیا حقیقت ہے؟ امام راحل فرماتے ہیں وہ یہ حقیقت ہے کہ ایک دین کے اندر، ایک ہی مذہب کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے۔ یہ حقیقت سادہ سی بھی ہے اور بڑی گہری بھی ہے، کہ یہ حقیقت اگر لوگوں کو بتا دی جاتی کہ ایک دین کے اندر، ایک مذہب کے اندر، ایک مکتب کے اندر دو متضاد راہیں نہیں ہو سکتی، یہ دونوں دین نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت اگر بتا دیتے لوگوں کو کہ یہ دونوں دین نہیں ہیں، یہ شہداء شہید نہ ہوتے، تاریخ میں یہ ظلم نہ ہوتا، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں یہ ظلم نہ ہوتا، اگر یہ راز اس سے پردہ اٹھا دیا جاتا۔ ظاہر کون بتاتا؟ علماء، مبلغین، یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں ہے۔ عوام کا کام ہے اس حقیقت کو، اس راز کو جب عالم بتائے تو وہ سمجھ جائے۔ ہوتا ہے بسا اوقات ٹیسٹ لیا جاتا ہے، انعام کے لیے سوال کیا جاتا ہے، آئے دن مومنین ایسے مجالس برپا کرتے ہیں انعام کے لیے، یا کسی بھی وجہ سے سوال، عام سا سوال اٹھاتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں جواب دیں اس سوال کا، یا سمجھیں اس مطلب کو کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر مومنین کا کام اس نقطے کو سمجھنا، اس حقیقت کو سمجھنا ہے، اگر کوئی راز اس حقیقت کے راز سے پردہ اٹھائے تو آپ رازدار بنیں، رازدان بنیں، راز فہم بنیں، فوراً اس راز کو سمجھیں۔ وہ راز یہ ہے کہ ایک دین، ایک مکتب، ایک مذہب کے اندر دو متضاد راہیں نہیں ہو سکتی۔ کہ دو متضاد راہیں ہو، ہم کہیں دونوں دین ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی جنت لے جا رہا ہے، یہ بھی جنت لے جا رہا ہے، دونوں صحیح جا رہے ہیں۔ کیوں دونوں صحیح جا رہے ہیں؟ چونکہ کچھ ایسے ظواہر دونوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، دونوں روتے ہیں، دونوں ہنستے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں اذان کہتے ہیں، دونوں رسم بجا لاتے ہیں، بس دونوں ٹھیک ہیں۔ اور یہ وہ راز ہے، نقطہ ہے، جس نے ظالموں کو میدان دے دیا ہے، جس نے تابوتوں کو میدان دے دیا ہے، جس نے معاویہ کو، علی سے میدان چھین لیا، معاویہ کو دے دیا، وہ یہ نقطہ ہے کہ دونوں دین ہیں۔ اس مکتب میں کہ دو متضاد راہیں، دونوں دین ہیں، آخر میں اس کا نتیجہ علی معاویہ بھائی بھائی نکلتا ہے، دونوں دین ہیں، دونوں صحابی ہیں، دونوں امت کے سرمائے ہیں، ایک امیر المومنین، ایک خال المومنین، کنفرنسیں کرو، سیمینار کرو۔ یہ دن سب سے خطرناک دن ہے، یہ دن یزیدوں کو موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا مومنوں کے اوپر، یہ دن ائمہ کو گھر جا بٹھاتا ہے، یہ دین امام حسن کو لہو کے آنسو رلاتا ہے، یہ دین حسین کا سر قلم کرواتا ہے، یہ دین حسین کے بیٹے ذبح کرواتا ہے، یہ دین زہرا کی چادر لٹواتا ہے، یہ دین دختران زہرا کو اسیر کرواتا ہے، یہ دین انہیں بازاروں میں لے جاتا ہے، یہ دین لوگوں کو تماشائی بنا دیتا ہے۔ جس قوم کو یہ دین سکھا دیا جائے، یہ دین بتا دیا جائے کہ متضاد راستے سب دین ہیں، سب ٹھیک ہے، سب کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں، خطرناک ترین دین یہ ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے، میں کیوں اس حالت میں آ گیا، میں جو لوگوں کا امام ہوں، مسلمانوں کا امام ہوں، مدینے سے نکلا ہوں، مدینہ ناآشنا لوگ تو نہیں ہیں، سب سے قریبی ترین لوگ بنو ہاشم ہیں، میرے اپنے بھائی، میرے اپنے رشتہ دار، میرے اپنے عزیز۔ جس وقت سید الشہداء علیہ السلام مدینہ سے تشریف لے جا رہے تھے، سینکڑوں بنو ہاشم مدینہ میں تھے، نہ دسیوں اور بیسیوں اور پچاسیوں، سینکڑوں بنو ہاشم مدینہ میں مقیم تھے اس وقت، سینکڑوں صحابہ اور صحابہ کی اولاد مدینہ میں رہ رہے تھے، مقیم تھے وہاں پر، اور ان سب کو پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے۔ مکہ، ہزاروں حجاج مکہ میں جمع ہوئے اسی حج کے موسم میں، اور سید الشہداء نے ان کا انتظار کیا 4 ماہ، مکہ بیٹھے رہے کہ یہ آ جائیں، حاجی آ جائیں، میں ان کو امام دین، دین کا پیغام دے، اور دیا، انہوں نے سن لیا، اظہار غم بھی کیا سید الشہداء کے لیے۔ سید الشہداء جیسے مدینہ سے فقط اپنے خاندان و کنبے کے ساتھ نکلے، مکہ سے بھی ایسے ہی نکلے، اور ہر شہر سے ایسے ہی نکلے، کوفہ کے دوراہے سے بھی تنہا، کربلا تک تنہا، کس چیز نے تنہا کیا امام کو، کس چیز نے یزید کو موقع دیا حاکم بننے کا، کس چیز نے 20 سال سلطنت معاویہ کو سپرد کی، کون سا نقطہ تھا، سر تھا، وہ یہی تھا جو امام خمینی فرما رہے ہیں، یہ راز جو بڑا سادہ بھی ہے، بڑا پیچیدہ بھی ہے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں سارے راہیں و سارے کام دین پر نظر آتے ہیں، یہ سب دین ہیں، متضاد راہیں، یہ بھی دین ہے اور یہ بھی دین ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دین کو فقط زبان کی حد تک رکھتا ہے، تذکرے کی حد تک رکھتا ہے، وہ فقط کانوں کے پردوں کی حد تک رکھتا ہے، سماعتوں تک رکھتا ہے، لیکن عملی زندگی دنیا کے مطابق، بندگی دنیا کی کر رہا ہوتا ہے۔ زبانی دین میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا دین اپناتے ہیں، خوب جو بھی اپنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مزہ ہے، ذائقہ کا ذائقہ ہی رکھنا ہے زبان پر، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ راستہ رکھ لو یا وہ راستہ رکھ لو۔ جیسے ابھی بعض لوگ ہیں، انہیں فرض کریں مجلس سننی ہے، کہاں سننی ہے، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں چلے جاؤ ایک ہی تذکرہ ہو رہا ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے، سب ذکر مولا ہو رہا ہے، جہاں چلے جاؤ سب جگہ ان کو ذکر مولا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوب ہم نے تو فقط سماعتوں تک ذکر حسین رکھنا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا کہاں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے، ہمیں تو صرف سننا ہے، کانوں کو متبرک کرنا ہے، مولا کا نام آنا چاہیے، اس میں ہو گیا، مولا کا نام آ گیا۔ کوئی نشئی بات کر رہا ہے، کوئی گلوکار یہ بات کر رہا ہے، کوئی پیشہ ور یہ بات کر رہا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مولا کا نام عزیز ہے ہمارے لیے۔ بعض ایسے ہیں نام مولا کے بغیر کوئی بات ہی نہیں کرتے، جو بات کریں گے اس میں 3 دفعہ مولا کا نام لیں گے۔ کہ ہمیں ذکر مولا سننا ہے، ہمیں کیا غرض، کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یا اس کا کردار کیا ہے، اس کی بات کیا ہے، وہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، مولا کا نام ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو حالات کو یہاں پہنچا دیتی ہے، انسان کو لا تعلق بنا دیتی ہے دین سے. دین لعو کے زبان ہو، چپکا ہوا ذائقہ ہو زبان کے ساتھ، اور باطنی انسان دین سے خالی ہو، دل دین سے خالی ہو، ذہن دین سے خالی ہو، عمل دین سے خالی ہو، معیارات دین کے نہ ہوں، ملاقات دین کے نہ ہوں، زندگی دین کے ستونوں پر قائم نہ ہو، استوار نہ ہو، فقط تذکروں میں دین ہو. ایک طبقہ فقط پیشہ اس کا ہو جائے بیان کرنا دین کے قصے و تذکرے، دوسرے کا پیشہ دین کو سننا، ایک سامعین ہو جائے اور ایک ہو جائے ذاکرین و خطبہ، کل دین کا سرمایہ یہ رہ جائے، دین گھروں سے رخصت کر دیا جائے، دین معاملات سے رخصت کر دیا جائے، دین نظام سے رخصت کر دیا جائے، دین زندگی سے رخصت کر دیا جائے، اور فقط تذکروں میں رہ جائے اور سماعتوں میں رہ جائے. یہاں آ کر پستی پیدا ہوتی ہے دونوں کے اندر، بیان کرنے والوں کے اندر بھی اور سننے والوں کے اندر بھی پستی آ جاتی ہے. وہ پستی ان کو لا تعلق بنا دیتی ہے، وہ پستی ان کو ان کی ترجیحات کے نظام کو بدل دیتی ہے. پستی انہیں بتاتی ہے کہ تم نے بچانا کیا ہے، تم نے قربان کیا کرنا ہے. اور جب پستی کے فتوے سے انسان کچھ بچاتا ہے اور کچھ قربان کرتا ہے، پھر یہ صورتحال بنتی ہے جو کربلا میں بنی. عبید دنیا کو انہوں نے پستی سے فتویٰ لیا کہ اب ہمارا حکم کیا ہے. یہ ذکر مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب میں بارہا یہ جملے آپ نے سنے ہوئے ہیں کہ جب شام غریباں کا منظر ہوا اور اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی گئی اور بیبیوں نے حکم پوچھا امام علیہ السلام سے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، فریضہ کیا ہے، امام کے پاس گئیں حکم پوچھنے کے لیے، بیبی گئیں اب ہمارا فریضہ کیا ہے. خب اب توجہ کریں گے، یہاں پر پستی نے فتویٰ نہیں دیا، بلندی نے فتویٰ دیا، امامت کا فتویٰ تھا، عزت نے فتویٰ دیا نہ ذلت نے، عزت کا فتویٰ دیا، ذلت کا نہیں تھا. سید الشہداء نے جگہ جگہ پر عزت کا حکم دیا، ذلت کا حکم نہیں دیا. جب حر ابن یزید رہائی نے آ کر راستہ روکا امام علیہ السلام کا، ایک ہزار فوجی دستے کے ساتھ آل رسول کا راستہ روکا، امام نے البتہ وہاں قیام کیا ہوا تھا، یہ حر کا لشکر وہاں پہنچا، تھکے ہوئے تھے، خستہ تھے، انہیں پانی پلایا گیا، سیراب کیا گیا، کھانا کھلایا گیا. جب وہ کھانا کھا چکے، نماز پڑھ لی انہوں نے، نماز بھی امام کے پیچھے پڑھی، نماز پڑھ کر پھر امام نے ارادہ کیا جانے کا کہ آپ آگے حرکت کریں، اپنا سفر جاری رکھیں. حر نے روک لیا، کہا کہ آپ آگے جانے کا حق نہیں رکھتے، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو یہیں روک کے رکھوں جب تک کوفہ سے عبیداللہ سے دوسرا فرمان نہیں آ جاتا، تا اطلاع ثانوی آپ کو یہاں پہ روک کے رکھنا میرا فریضہ ہے، یہ فوج میں اس لیے لے کر آیا ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہ روکا تو کیا ہوگا، تو کہنے لگا کہ اس صورت میں واضح ہے کہ میں جنگ کروں گا، مجبور ہو جاؤں گا جنگ پر، اور جنگ کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے، یعنی جنگ کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، میرے پاس ایک ہزار لشکر ہے، دستہ ہے، اور مسلح سوار، جنگجو، نیزے باز، شمشیر زن آپ کے پاس چند جوان ہیں، یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے میرے لشکر کا. نتیجہ یعنی شہادتیں، نتیجہ قتل، نتیجہ اسارتیں. امام علیہ السلام نے وہاں ایک عجیب خطبہ حر کے سامنے اور حر کے لشکر کے سامنے امام نے بیان فرمایا، اتخوفنی بالموت، تو موت سے مجھے ڈرا رہا ہے. امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم عزت کے ساتھ موت سعادت ہے، اعزاز ہے، درجہ ہے، ذلت کے ساتھ بقا اور زندگی کے اوپر. اور امام نے فرمایا کہ میں تجھے بتاتا ہوں، عزت کی خاطر مر جانا حقیقی زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ جینا یہ در حقیقت پست موت ہے، گھٹیا موت ہے. اور آخر میں امام نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، بہت اگر تم طاقت رکھتے ہو اور نفری اور لشکر، تم فقط میرے قتل کی قدرت طاقت رکھتے ہو، لیکن میری کرامت، میرا شرف، میری عزت مجھ سے نہیں چھین سکتے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر ایسے ہے، موت اللہ کی راہ میں اور عزت کی راہ میں ہے، فلا نبالی بالموت، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور توجہ فرمائیں، یہ بھی ایک فیصلہ ہے، یہ بھی ایک سوچ ہے، یہ بھی ایک ارادہ ہے، لا نبالی بالموت. اگر عزت کی خاطر مرنا ہے، شرف کی خاطر مرنا ہے، لا نبالی بالموت، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ایک فیصلہ جو اہل مدینہ و مکہ و کوفہ کا تھا کہ چونکہ موت کا ڈر ہے، موت کا خوف ہے، بس گھر سے مت نکلو، باہر مت نکلو، نام مت لو، چونکہ موت کا ڈر ہے، یہاں آگے موت بیٹھی ہوئی ہے، قدم قدم پہ موت ہے، بس گھروں میں بیٹھے رہو، گھروں سے باہر نہیں نکلنا. یہ ایک سوچ ہے. عبید الدنیا، جب پستی میں دنیا ان کو لے جاتی ہے، پست سوچتے بھی ہیں، پست فیصلے بھی کرتے ہیں، گھٹیا اقدام بھی کرتے ہیں، عبید الدنیا. لیکن جو صاحبان شرف و کرامت ہیں، ان کے فیصلوں میں بھی شرف ہے، ان کی حرکتوں میں بھی عزت ہے، ان کی سوچ میں بھی عزت ہے. دین زبان پر ہو اور بندگی دنیا کی، انسان کو اس پستی تک پہنچا دیتی ہے. کربلا میں امام علیہ السلام نے اس حالت کو بدلنا چاہا، الناس و عبید الدنیا. کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ چونکہ امام علیہ السلام نے اپنا مقصد یہ بیان فرمایا تھا کہ میں اصلاح امت جد کے لیے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت میں خرابی کیا ہے، بیماری کیا ہے؟ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جس میں فساد ہو، خرابی ہو. خرابی کیا ہے؟ خرابی خود امام فرما رہے، الناس و عبید الدنیا، والدین لائق علی السنتہم، ہیں دنیا کے بندے اور زبان ان کی، دین ان کی زبان کی حد تک ہے. یہ فساد ہے، یہی مفسدہ ہے ان کا. اس فساد نے ساری حالت خراب کی ہے، اس فساد نے امام کو اس حالت میں پہنچایا، اور اس فساد نے پسترین امت کی پستی نے پسترین انسان کو ان کا حاکم بنا دیا، اور باشرف ترین انسان کو اس حالت میں اس پستی نے، لوگوں کی پستی نے پہنچا دیا. اصلاح امت کیا کریں اب ہم؟ اصلاح امت یہ ہے کہ اس کایا کو پلٹا جائے، اس حالت کو بدلا جائے، کہ ان کی زبانوں پہ جو کچھ ہے وہ ان کے دلوں میں چلا جائے، وہ ان کی زندگیوں میں چلا جائے، وہ ان کے رویوں میں چلا جائے، وہ ان کے معیاروں میں چلا جائے، اور جو کچھ جس کی بندگی میں ہے اس کی بندگی ان سے چھڑا دی جائے، بندگی دنیا سے نکال کر انہیں اللہ کی بندگی میں پہنچایا جائے، اور دین ان کی زبانوں سے اتارا جائے، ان کے وجود کے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر، ان کے فیصلوں کے اندر، ان کے معیاروں کے اندر دین وہاں پہنچایا جائے، زبانوں سے نیچے ان کے گلے میں اتارا جائے، ان کے سینوں میں اتارا جائے، ان کے ذہنوں میں اتارا جائے. زبانی دین، زبانوں کا دین تباہ کن دین ہے. یہ فساد تھا امت کے اندر. اس فساد کی خاطر، اس فساد کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ اناسو ابھی دنیا میں نکلا ہوں دنیا اس فساد امت کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہو فساد امت کیسے ٹھیک ہوگا؟ ابھی آیا ہو گیا شہادت سے ہو گیا یہ کام؟ نہ, یہ سلسلہ جاری ہے. کربلا آغاز ہے اصلاح امت کا. اصلاح امت سے مراد یہ نہیں کہ ان کی قرآت چیک کرو کہ نماز فاتحہ ٹھیک پڑھتے ہیں, تکبیر ٹھیک پڑھتے ہیں, وضو ٹھیک کرتے ہیں. اصلاح احکام مراد نہیں تھی, سوچیں غلط تھیں, معیارات غلط تھے. ورنہ وہ عرب تھے سارے فصیح, ہمارے قاری 10 سال پڑھ کے جو تلفظ کرنے پہ قادر ہوتے ہیں, عرب پیدائشی طور پر وہی تلفظ کرتا ہے. عرب کو تجوید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو مخرج اس کا پیدائشی مخرج ہے, چونکہ عربی الفاظ عربی گلے سے بڑی آسانی سے ادا ہوتے ہیں, غیر عربی گلے سے وہ لفظ نکالنا مشکل ہے. وہ ٹھیک قرات کرتے تھے, جمعہ ٹھیک پڑھتے تھے, نماز فاتحہ سورہ تشہد سب درست تلفظ ہوتا تھا کیونکہ عرب تھے سارے. پھر آپ کیا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ جس طرح ابھی ہم دین ٹھیک کرنے کے لیے یہی چیزیں ٹھیک کر دیتے ہیں, کسی کا نماز روزہ ٹھیک کر دیا, وضو ٹھیک کر دیا, تیمم ٹھیک کر دیا, خصوصاً حج پہ لے جانے والوں کو حج ٹھیک کرنے کے لیے سارا زور پہلے اسی پہ لگایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ٹھیک کرنی, گلا ٹھیک کرنا ہے آپ نے, تلفظ ٹھیک کرنا ہے, مخرج ٹھیک کرنا ہے آپ نے جانے سے پہلے, اور وہاں پہنچ کر کندھا ٹھیک رکھنا ہے آپ نے, کہ کندھا کہیں آپ کا آگے پیچھے نہ ہو جائے, کندھا گیا بندہ گیا. خوب اسی طرح واپس لے آتے ہیں, سید الشہداء آیا یہ کام کر رہے تھے, یہ اصلاح کرنے گئے تھے کہ اے حاجیوں میں آیا ہوں تمہارے کندھے ٹھیک کرنے کے لیے, کہ کندھا تمہارا کعبہ کی دیوار کے بالکل موازی پیرلل رہتا ہے یا نہیں رہتا, اگر 1 ملی میٹر ادھر ادھر ہوا سارا حج برباد ہو گیا تمہارا. نہ بلکہ انہی کی وہ فساد میں مبتلا تھے, وہی حاجی فساد میں مبتلا تھے. فساد ان کا یہ تھا کہ متضاد رہوں کو دین سمجھتے تھے, اپنے آپ کو بھی دیندار سمجھتے تھے, لا تعلق. حسین جا رہے ہیں, خوب ٹھیک ہے جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے, نہیں جا رہے. کون دین پر ہے؟ کہتے ہیں دونوں دین پر ہیں, وہ بھی دین پر ہیں, ہم بھی دین پر ہیں, وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی دین ہے, ہم جو کر رہے ہیں ہم بھی دین ہے. اور یزید کیا کر رہا ہے؟ وہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, وہ بھی دین ہے, وہ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے. زبانی دین اور دنیا کی بندگی یہاں تک پہنچا دیتی ہے. امام اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قیام کیا, اصلاح امت کے لیے, امت کی سوچیں درست کرنے کے لیے, فیصلے درست کرنے کے لیے, ارادے درست کرنے کے لیے, اور دین کو ان کی زبانوں سے ان کے وجود میں اتارنے کے لیے, ان کے ذہنوں میں اور ارادوں کے پس منظر میں دین ڈالنے کے لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا. اگر وہ سوچتے دین کے معیاروں پہ سوچتے, دین صرف سماعتوں میں اور نگاہوں میں اور زبانوں پہ نہ ہوتا, دین عملی بھی ہوتا. سب سے پہلا مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ یزید ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ ننگ نہیں ہو سکتی کہ اس کا حاکم یزید بن جائے. سب سے بڑی بے غیرتی یہ محسوس ہونی چاہیے تھی ہر ایک کو کہ یزید ہمارا حاکم ہے, یہ سب سے بڑی ننگ و آر تھی جو کسی کو محسوس نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ زبانوں پہ دین ہے, کافی ہے. بندگی جس کی کریں ہم, کوئی حرج نہیں ہے, دنیا اتنا پست بنا دیتی ہے. سید الشہداء فرماتے میرے لیے ننگ و آر ہے جینا, یہاں زندگی ننگ و آر ہے, مرنا سعادت ہے, شہادت ہے. انی لا ارى الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا باراما, میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں اور زندگی کو ظالموں کے ساتھ یزیدی نظام میں زندگی ننگ و آر سمجھتا ہوں. جب انسان پست ہو جاتا ہے اس زندگی کو ننگ و آر نہیں سمجھتا, آر نہیں آتی اس کو, کوئی ننگ محسوس نہیں ہوتی اس کو, بلکہ اس کو بھی ایک فرصت سمجھتا ہے غنیمت, کہ یہ ایک اور فرصت ہے یہاں پر اور زیادہ تذکرے کر لو, زبانی چسکے اور زیادہ چھٹکارے دین کے لے لو. کچھ لوگ ہیں کھانے کی چیزیں زبان سے چکھ کے چھٹکارے لیتے ہیں, ان سے زیادہ لذت ان کو آتی ہے جو دین کے تلفظ, دین کے لڈوؤں سے چھٹکارے لیتے ہیں. واہ واہ مزہ آ گیا, ایک نے بات کی کر کے مزہ آ گیا, دوسرے نے سنی سن کے مزہ آ گیا. یہ مزے, یہ چھٹکارے زبانی دین کے انسان کو اتنا پست بنا دیتے ہیں کہ اس کو یزید کی حکومت اپنے لیے ننگ و آر محسوس نہیں ہوتی. امام خمینی فرماتے ہیں کہ کتنا علماء اسلام کو یہ خطاب کیا کہ کیا تمہارے لیے ننگ و آر نہیں ہے, تمام دنیا کے شیعہ سنی علماء کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے ننگ و آر نہیں ہے کہ تمہارے علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں, امت مسلمان ہے, لوگ مسلمان ہیں, اور تمہارے حکمران یزیدی طاغوتی, یہ ننگ و آر نہیں ہے اور واقع نہیں ہے. چونکہ جب عالم خود مشتاق ہو اس ننگ کا حصہ بننے کا, وہ خود مشتاق ہو کہ کرسی یزید کے پہلو میں مجھے مل جائے, ایک عہدہ یزید کی طرف سے مجھے مل جائے, تو ننگ کیا ہے؟ یا تو اس کو شرف سمجھتا ہے اپنے لیے, یزیدی حکومت میں جب عالم کی رغبت ہو جائے تو ننگ خط کہاں سے آتی ہے وہاں پر؟ کیا ننگ نہیں تمہارے لیے؟ زبانی دین اور دنیا کی بندگی اتنا پست بنا دیتی ہے, ننگ و آر کا معیار ختم ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے, غیرت کا احساس مٹ جاتا ہے. اس کی اصلاح کرنی ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں اسی دین کی اصلاح کرنی ہے, یہ زبانی چٹخارے والا دین, اس کی اصلاح کرنی ہے. اصلاح کا عمل کہاں سے شروع ہو کہ ایک دفعہ دین ان کے سامنے کھل کے مجسم ہو کر سامنے آ جائے, سیرت امام میں مجسم ہو جائے, اصحاب امام کی سیرت میں مجسم دین ہو جائے, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دین یہ ہے, دین کا راستہ یہ ہے. آج ہم اور اکثریت مسلمانوں کے یہی کہتے ہیں, جو کربلا گئے وہ بھی دیندار, جو نہیں گئے وہ بھی دیندار, جو ادھر اس شہر میں تھے وہ بھی دیندار, جو اس شہر میں تھے وہ بھی دیندار, سب دیندار. کیسے سب دیندار ہو گئے؟ ایک دین میں دو متضاد راہیں کیسے پیدا ہو گئیں؟ اصلاح کی ضرورت ہے عزیزان, اصلاح کی ضرورت ہے, اس بنیاد کی اصلاح کی ضرورت ہے. قیام سید الشہداء اس اصلاح کے لیے تھا کہ اگر یہ ہے لوگوں کا معیار, یہ ہے ان کی دینداری, قیامت تک یزید ہی رہے گا برسر اقتدار, یزیدی نظام ان کے اوپر مسلط رہے گا, اور یہ زبانی دین یزید کے نظام میں زبانوں پر چٹخارے لے کے اپنے آپ کو تسلیاں دیں گے, اپنے آپ کو مستحق جنت سمجھیں گے, اور اپنے آپ کو بڑا احسان کرنے والوں میں سے سمجھیں گے. جس طرح قرآن کریم میں ہے کہ بعض لوگ آتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر رسول اللہ کو جتلاتے تھے, یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے مسلمان ہونے سے پہلے اتنے کھیت تھے میرے, اتنے مویشی تھے میرے, اتنی برادری تھی میری, اتنے تعلقات تھے میرے, اس دنیا میں ہمارے پاس یہ مال و دولت و ثروت و یہ سب کر و فر تھی, آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے خاندان نے بھائی برادری نے بائیکاٹ کر دیا, کھیت مجھ سے لے لیے, مویشی مجھ سے لے لیے, میں نہتا ہو کے غریب فقیر مفلس ہو کے اب آپ کے پاس, یا کم از کم مفلس نہیں بھی ہوا تو وہ دولت و ثروت اب میرے پاس نہیں. روز آ کے رسول اللہ کو جتلاتے, یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے نا, یاد ہے نا آپ کو کہ آپ کی خاطر, دین کی خاطر ہم نے کیا کیا کیا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ ان لوگوں کو کہو کہ ان باتوں سے باز آ جائیں, اور رسول اللہ پر احسان جتلانا چھوڑ دیں. کیا احسان ہے تمہارا؟ کلمہ پڑھ لیا, رسول اللہ پر احسان کیا ہے, شرک چھوڑ دیا ہے رسول اللہ پر احسان کیا ہے، بت چھوڑ دیے ہیں رسول اللہ پر احسان کیا ہے، نماز پڑھتے ہو رسول اللہ پر احسان کیا ہے، یہ احسان جتلانا چھوڑ دو، قرآن نے تنبیہ کی، ڈانٹ پلائی ان کو، اگر احسان ہے بھی تو رسول کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہیں گمراہی سے نکالا، تمہیں جہالت سے نکالا، تمہیں شرک جیسی سیاہی سے نکالا، پلیدی سے نکالا، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ممنون احسان و رحین احسان سمجھو، الٹا اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہمارا احسان ہے رسول اللہ پر، ہم یہ چھوڑ کر آئے ہیں۔ ایک دین ہے ایسا جو عام رسومات کو بھی احسان سمجھتا ہے کہ بڑا احسان کر رہے ہو آپ رسول پر، وہ آل رسول پر احسان کر رہے ہو، ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دو باتیں کر کے بڑا احسان کر دیا، ہم نے مولا پر احسان کر دیا، بی بی پر احسان کر دیا، ایک مجلس کروا دی، ایک مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، ایک مجلس میں تذکرہ پڑھ دیا، ایک مجلس میں تذکرہ سن لیا، دو آنسو بہا دیے، اتنا عظیم احسان ڈھا دیا ہم نے کہ اب قیامت تک اس احسان کا صلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ وہ ڈانٹ قرآن میں موجود ہے کہ خبردار، اس کے بعد مت جتلانا رسول کو کہ یا رسول ہم نے آپ پر احسان کیا ہے مسلمان ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول مروت والے ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے، سن لیتے ہیں، دل پہ دکھ ہوتا ہے لیکن زبان پہ نہیں لاتے، حیا آ جاتی ہے ان کو، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے رسول اللہ کی طرح۔ ان اللہ لا یستحیی، خدا کو شرم نہیں آئے گی، خدا تمہارا بھانڈا پھوڑ دے گا، خدا تمہارا باطن سارا بتا دے گا، تمہاری سیاہی ساری لوگوں کو بتا دے گا، برملا کر دے گا، باز آ جاؤ ان چیزوں سے، حرکتوں سے۔ احسان کیا ہے ہمارا؟ زبان پہ چٹخارا لے کر کہیں گے بہت بڑا احسان کر دیا ہم نے۔ اس کی اصلاح کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا، آغاز کیا قیام کا، کیسے اصلاح ہوگی، یہ کایا کیسے پلٹے گی؟ حکمران یزید و امام حسین و یہ سمجھوتا دونوں میں کیسے ختم ہوگا، جو مسلمانوں کے ذہن میں بن گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ قیام ہوا، وہ کردار سید الشہداء لے کر آئے، وہ کردار دائمی ہے، کردار مرے نہیں کربلا کے، کردار زندہ ہے، افراد ان کرداروں کے حامل افراد بدلتے رہے، کردار زندہ ہے، کربلا کے کردار امت کی اصلاح کا ذریعہ ہے، کردار، نہ کہ وہ کردار تھے اور ہمارا کام ان کرداروں کا فقط ذکر ہے، ہم مامور ہیں ذکر کے، وہ مامور تھے کردار کے، نہ عزیز من، وہ بھی مومنین تھے اور کردار ہمیں اٹھے آئے میدان میں کہ یہ کردار ہے، اس کردار کو ہم نے اپنایا ہے، اپنی باری گزار گئے۔ قرآن کریم کے بقول، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، یہ قرآن کا فرمانا ہے، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، یہ جملہ خود ہی بہت کچھ بتا جاتا ہے کہ اگر غور کریں کہ مومنوں میں سے کچھ، امس کہتے ہیں نا، مومنوں میں سے کچھ بڑے سخی ہیں، وہ باقی کیا ہیں؟ کنجوس۔ اگر کچھ سخی ہیں تو باقی، یا تو یوں کہا جائے ایسا موقع ہو کہ سب مومن سخی ہیں، لیکن اگر یہ موقع نہ دیا جائے یہ جملہ کہنے کا کہ سب سخی ہیں، بعض سخی ہیں، چند ایک سخی ہیں یعنی باقی نہیں ہیں، اگر یہ کہا جائے مومنوں میں سے ماشاءاللہ چند بڑے بہادر ہیں، وہ باقی کیا ہیں؟ بزدل، چند بڑے غیور ہیں، غیرت مند ہیں۔ یہ جملہ خود بتاتا ہے نا، یہ دو زبانیں رکھتا ہے کہ کچھ بہت باغیرت ہیں، وہ باقی کیا ہیں؟ کچھ بڑے خیر ہیں جن کو اردو میں مخیر کہتے ہیں، خیر خیر انجام دینے والا، مخیر اختیار رکھنے والا، اپنی مرضی سے کچھ کرنے والا۔ آپ مخیر ہیں یعنی جو جی میں آتا ہے کرو، آزاد ہیں آپ۔ آپ کسی کو کہیں جی میں اجازت ہے چلا جاؤں، کہتے ہیں جی اختیار رکھتے ہیں، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، جانا چاہتے ہیں تو۔ اس کو کہتے ہیں مخیر، جو کار خیر انجام دیتا ہے اسے مخیر نہیں کہتے بلکہ خیر کہتے ہیں، کہیں خیر مومن نہ مخیر مومن۔ مخیر مومن جو اختیار رکھتا ہے، خیر مومن جو کار خیر انجام دیتا ہے، یہ خیر مومن ہے۔ اگر یہ کہا جائے کچھ مومن خیر ہیں، اعمال خیر انجام دیتے ہیں، یعنی باقی ایسے نہیں ہیں۔ یہ جملہ دو زو معنی کہتے ہیں، اس کو دو معنی رکھتا ہے۔ کچھ مومن مریض ہیں یعنی باقی ٹھیک ہیں، باقی صحت مند ہیں۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، باقی کیا ہیں؟ نہ، بات پہلی مومنین کی ہو رہی ہے، مومنات کو شامل نہیں ہے یہ بات، عورتیں نہیں، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، باقی نہج البلاغہ سے پوچھیں کیا ہیں باقی، باقیوں کا ذکر وہاں ہے۔ وہ کون ہیں؟ مرد نما، اشباہ الرجال۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے اپنی فوج کے سامنے، اپنی فوج کو کہتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نماؤ اور نہ مردو، چہرے مردوں والے ہیں لیکن باقی کوئی چیز مردانگی نظر نہیں آتی تمہارے درمیان۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں یہ مرد؟ مردانگی کیا ہے ان کی؟ ان کی مردانگی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ سے عہد کیا ہے، عہد کیا ہے۔ دوسرا رکن ان کے اندر یہ کہ انہوں نے اس عہد کو وفا کیا ہے، سچ کر دکھایا ہے۔ تیسرا عنصر رکن ان کے اندر ہے کہ عہد کو وفا کرتے ہوئے خدا سے جا ملے ہیں، شہید بھی ہو گئے کچھ، اور کچھ ابھی انتظار ہے، انتظار میں ہے۔ منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر، ان مردوں میں سے کچھ عہد وفا کرتے ہوئے چلے گئے اور کچھ ابھی انتظار ہے، دونوں با وفا۔ وہ جو چلے گئے وہ بھی با وفا، جو رہ گئے یہ بھی با وفا، لیکن یہ انتظار میں ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے کوئی چیز تبدیل نہیں کی، کسی جگہ ڈنڈی نہیں ماری انہوں نے۔ ان کی مردانگی کی بڑی علامت یہ ہے کہ کسی جگہ ڈنڈی، وما بدلوا تبدیلا، کچھ بھی نہیں بدلا انہوں نے، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا اسی راہ پر جا رہے ہیں۔ یہ آیت ایک مطلب بہت اہم بتا رہی ہے، وہ یہ کہ مومنین اور مومنوں کے اندر خصوصاً جن کو مرد کہا جائے، مرد ہیں، مردانگی ہے ان کے اندر، جو اللہ سے عہد رکھتے ہیں۔ عہد یعنی ایک کردار، ایک ذمہ لیا ہے اپنے دوش پر اور اس کو وفا کرتے ہیں، وفا کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ جب وہ گزر جاتے ہیں میدان خالی ہو جاتا ہے، اور باقی ان وفا کے، ان وفاداروں کی وفا کے تذکرے کرتے ہیں فقط۔ نہ، دین کو دو طبقے نہیں چاہیے، ایک با وفا اور ایک با وفاؤں کے ذاکر، فقط ایک طبقہ چاہیے با وفا، صرف ایک گروہ چاہیے با وفا، وہ بھی وفا کرے تم بھی وفا کرو۔ ان کو کیوں یاد کرو؟ ان کو یاد کرو کہ جیسا وہ با وفا تھا ایسا تو بھی با وفا بن جائے، نہیں یہ کہ وہ با وفا ہو اور تو فقط اس کا تذکرہ کرنے والا، یعنی وفا اس کے وجود میں ہو اور تیری زبان پر ہو، ایسے نہ ہو۔ جس طرح اس کے کردار میں وفا تھی، وفا اس کا کردار تھا، تیرا بھی کردار بن جائے، نہ کہ تیرا ذکر ہو اور ان کا کردار ہو۔ ہم نے ابھی تک یہی کام کیا، کربلا کے جتنے کردار تھے جو ان کا کردار تھا وہ ہمارا ذکر بنا ہے، اس لیے وہ کردار پیدا نہیں ہوئے۔ جب وہ کردار پیدا نہیں ہوئے، مشکل اپنی جگہ باقی ہے۔ کون یہ کام کرتا ہے؟ دنیا، الدنیا، الناس عبید الدنیا۔ دنیا انسان کو زبانی دین کا پیروکار بنا کر اور کردار کا دین اس سے چھین لیتی ہے، کردار میں اس کو پست بنا دیتی ہے۔ ذکر زبان پہ بڑا اعلیٰ، ذکر اعلیٰ آتا ہے اس کی زبان پر۔ اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح یہ ہے کہ ایسا قیام ہو دین کی خاطر جس میں دین کردار بن جائے لوگوں کا، دین کردار بن جائے لوگوں کا۔ ان کرداروں کا ذکر سے دین، ان کرداروں کے ذکر سے یہ اصلاح وجود میں آئے گی۔ ذکر کربلا سے امت اصلاح پائے گی، لیکن نہ اس لیے کہ امت ساری ذاکر ہو جائے و سامعین میں، اور وہ صرف کردار وہی رہیں، بلکہ کرداروں کا ذکر اس وجہ سے ہو کہ امت ساری وہی کردار اپنا لے، وہ کردار نظر آئیں، ان کے وجود میں نظر آئیں، ایک ایک کردار ان کے وجود میں نظر آئے۔ ایک کردار اشرہ محرم میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل، ایک کردار کا نام ہے۔ اور بہت عظیم کردار کربلا کے اندر موجود ہے، بہت اعلی کردار، ان کا ذکر کردار ساز ہے۔ ہم نے اپنے لیے بہت سستا سودا رکھا کہ وہ آئے، کردار ادا کر کر گئے، ہم ان کا ذکر کریں۔ ہماری نجات کا ذریعہ ان کا ذکر ہے، ان کی نجات کا ذریعہ کیا تھا؟ ان کا کردار۔ انہیں کردار نے بچایا، ہمیں ان کرداروں کے ذکر نے بچایا۔ دیکھا، پھر ڈنڈی مار گئے نا ہم۔ وما بدلو تبدیلا، بدلنا نہیں ہے کچھ بھی، تبدیل نہیں کرنا، مرد بدلتا نہیں ہے۔ مردانگی کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی چیز کو بدلنا، وما بدلو تبدیلا۔ اگر وہ مرد ہیں عہد کی وجہ سے، تو تمہیں بھی مرد بننا ہے عہد کی وجہ سے۔ اگر وہ مرد ہیں عہد کو وفا کرنے کی وجہ سے، تم بھی مرد ہو عہد کو وفا کرنے کی وجہ سے۔ اگر وہ مرد ہیں وفا عہد میں شہید ہونے کی وجہ سے، تم بھی مرد بنو وفا عہد میں شہادت قبول کرو۔ اگر وہ مرد ہیں کہ جو چلے گئے ان کے بعد انہوں نے بدلا کچھ بھی نہیں، انتظار میں ہیں، اب تم بھی وفا کی راہ پر انتظار میں رہو، لیکن کردار کے ساتھ۔ کردار کربلا اصلاح ہے۔ یہ کرتے ہیں بعض، جب اپنی باری آتی ہے تو معاملہ بہت آسان کر لیتے ہیں ہم، خصوصاً شاعر، ان کی یہ مہارت ہے، چونکہ تخیل قوی ہے، قلم تیز ہے، زبان بھی ماشاءاللہ شعراء کی دوسروں سے زیادہ اچھی چلتی ہے، تو دوسروں کے لیے بہت کچھ ذکر کریں گے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو آسان ترین راستہ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ یہ شاعر جنہوں نے بہت اچھے شعر لکھے، خدا رحمت کرے انہیں، ایک شعر بہت اچھا ہے ان کا امام کے ظہور کے بارے میں، کہ جب امام آئیں گے، امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا۔ مخالفین کو انہوں نے پہلے سے ہی ہوشیار کر دیا، جب امام آئیں گے تو خیر مناؤ، تمہاری خیر نہیں ہے، پکڑ پکڑ کے تمہیں یوں کریں گے یوں کریں گے۔ پھر مومنوں کو بھی بتایا کہ تمہاری بھی خیر نہیں ہے، جب امام آئیں گے جو خمس نہیں دیتے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی تیار ہو جائیں، جو فلاں نہیں کرتے، یہ سب سب کو ایک ایک کر کے۔ اور بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے، واقعاً خوبصورت ہے سارا کلام۔ آخر میں جا کر اپنا ذکر کیا، جہاں شاعر آخری شعر میں اپنا نام لکھتا ہے نا کہ میں کیا کروں گا جب امام آئیں گے۔ جب امام آئیں گے تو شاعر کیا کرے گا؟ کہا ہم نوئے سنائیں گے، سبحان اللہ۔ دوسرے ادھر ان کے لیے مشکل بنی ہوئی ہوگی, وہ تلوار امام ان کے سروں پر ہوگی کہ تم نے خمس کیوں نہیں دیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے وہ کیوں نہیں کیا, اور شاعر سے پوچھیں گے تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ایک نوا سناؤ تمہارا کام چل جائے گا. کچھ تو اپنے لیے تو بہت آسانی کر لی آپ نے, اپنا کام زیادہ مشکل سمجھو کہ آپ کا کام امام کا پیغام دوسروں تک پہنچانا, آپ کا کام سب کو بیدار کرنا, آپ کا کام سب سے زیادہ سخت ہے چونکہ آپ کی صلاحیت زیادہ ہے. آپ کو اللہ نے جس صلاحیت سے نوازا ہے وہ ہر ایک کو نہیں دی, بس آپ کا کام زیادہ سخت ہے. آپ زیادہ بڑھ کے ہمت کرو. مجالس عزا ذکر شہداء کربلا, اس لیے کہ کربلا کے کردار تکرار ہوں تاکہ امت اصلاح ہو. امت میں فساد کیا ہے؟ عبید دنیا اور زبانی دین, یہ فساد ہے, اس کی اصلاح کربلا ہے. کربلا کی بقا مجالس ہیں, لیکن ان مجالس میں یہ نہ ہو کہ فقط وہی زبانی دین ہو, زبانوں سے ایک تذکرہ ہو جائے اور باقی کانوں سے سن لیں اور اس کے بعد پھر ہم احسان بھی جتلائیں. ذکر کرنے والا بھی کہے کہ میرا بڑا عظیم احسان ہو گیا, اور سننے والا بھی کہے میرا بڑا عظیم احسان ہو گیا. نہ عزیز من, کوئی احسان نہیں ہوا. اگر احسان ہے تو ادھر سے ہے, ہمارے اوپر احسان ہے. آل رسول کا احسان ہے, حسین ابن علی کا احسان ہے, حسین کے بیٹوں کا احسان ہے, اور علی کی بیٹیوں کا احسان ہے ہمارے اوپر. حقیقتاً یہی ہے, ان کا احسان ہے, ہمارا کوئی احسان ہے. ہم کچھ بھی کر دیں, ابھی تو کیا کچھ نہیں ہے, دو آنسو بہاتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں احسان کر دیا, ذکر کر لیتے ہیں کہتے ہیں احسان کر دیا, ابھی تو ہم نے کیا کچھ نہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑا احسان کر رہے ہیں. اگر کچھ کریں تو بھی احسان نہیں, پھر بھی ان کا احسان ہے. اگر کچھ کریں, کیا کریں کہ اگر ہم بھی وہ کردار بن جائیں اور ان کرداروں کو اپنا لیں تو بھی ان کا احسان ہے کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں, پھر بھی ہمارا کوئی احسان نہیں. امام چہارم خدا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں, پروردگار تو نے نعمتیں دی, تیرا شکر, اور یہ جو میں شکر کر رہا ہوں یہ بھی میرا نہیں, یہ بھی تیرا ہے, یہ بھی تیرا لطف ہے کہ میں شاکر ہوں, اس شکر پر بھی تیرا شکر گزار ہوں. نعمت دی ساتھ توفیق کے شکر بھی دی. کربلا کا احسان ہے ہمارے اوپر, ان کرداروں کا احسان ہے ہمارے اوپر. ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہم نے, اگر کچھ کریں تو بھی بہت عظیم ہے, اس وقت اور زیادہ بڑا احسان ہے ان کا. خصوصاً اس بی بی کا سب کے اوپر احسان ہے, بہت عظیم احسان ہے جس نے کربلا کو, کربلا کے کرداروں کو زندہ کیا, کربلا کو مرنے نہیں دیا. ایک شعر میں آپ کو اکثر سنایا, ایک وہ مرحوم ہو گئے وہ فارسی شاعر, مثنوی کربلا جنہوں نے لکھی ہے بہت خوبصورت, کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود, شیعہ می پج مرد اگر زینب نہ بود. کل ایک بزرگوار شاعر فارسی کو تشریف لائے ہوئے تھے, انہوں نے اسی وزان کا ایک اور شاعر کا, شاعر باشعور کا شعر انہوں نے سنایا اسی بی بی کے بارے میں, کہ سر نئی در نئی نوا می مانگ اگر زینب نہ بود, سر نئی در نئی نوا می مانگ اگر زینب نہ بود. کربلا در کربلا می مان اگر زینب نہ بود, اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی. اس بی بی نے کربلا کو پوری دنیا تک پہنچا دیا. کربلا در کربلا می مان اگر زینب نہ بود, سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نہ بود. سر نئی یعنی شہید, نئی شاعری اصطلاح میں کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے, استعارہ کے طور پر. یہاں اس شعر میں مراد شہید ہے. شہید کا پیغام، شہداء کا پیغام، سید الشہداء کا راستہ کربلا میں ہی رہ جاتا، نینوا میں رہ جاتا اگر زینب نہ ہوتی، وہ کربلا کربلا ہی رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی. سر نئی در نئی نوا می ماند، اگر زینب نہ بود کربلا در کربلا می ماند، اگر زینب نہ بود. جب عبید دنیا نے پستی دکھائی، اوج پستی کی اس وقت ہی ان کے اوپر کہ جب سید الشہداء علیہ السلام نے جنگ شروع کی، خود جنگ کی، اس جنگ کے اثنا میں ان کے گمانوں میں یہ تھا کہ اب تنہا ہیں سید الشہداء اور خستہ ہیں اور پیاسے، اور پھر جو دن بھر ہوا اتنے دکھ مصائب و غم، مقتل لاشوں سے بھرا ہوا، وہ ایک شخص سارا دن اگر اس عمل سے گزرے، اب آخری وقت میں خستہ پیاسا تنہا، اس کے ساتھ جنگ مشکل نہیں تھی. ان کے گمان میں اب جنگ مشکل نہیں ہے. سید الشہداء کے سامنے جب آئے جنگ کے لیے، سید الشہداء نے جنگ کی حملہ شروع کیا، اور جس طرف سید الشہداء حملہ کرتے دور دور تک لشکر پورا بھاگ جاتا. مشکل ہو رہا تھا امام کے ساتھ جنگ کرنا ان کے لیے. شمر لعین، اس نے عمر سعد کو یہ کہا کہ اس طرح، اس نے کہا کہ میں نے جنگ لڑی ہوئی ہے ان کی رقاب میں بھی، میں ان کی جنگ سے آشنا ہوں، اس خاندان سے، تم پیاس کے دھوکے میں نہ رہو، یہ نہ سمجھو کہ خستہ ہے. ناممکن ہے تمہارے لیے حسین کے ساتھ اس حالت میں بھی جنگ کرنا. تو عمر سعد نے کہا پھر کیا کریں، چارہ کار کیا ہے کہ جلدی جنگ ختم کریں اور حسین تسلیم ہو جائیں یا ہم شہید کر دیں. تو اس نے سید الشہداء کے عزم کو متزلزل کرنے کے لیے لعین نے ایک تدبیر کی اختیار، اور واقعاً حسین کی جنگ پہ جس کا اثر بھی پڑا، سید الشہداء نے جنگ چھوڑ دی. جب شمر لعین نے وہ جملہ کہا، اس نے اعلان کیا اپنی فوج میں، کہا کہ حسین کے ساتھ جنگ کو چھوڑو، خیموں پہ حملہ کرو، نبی زادیوں پہ حملہ کرو. جو یہ جملہ سید الشہداء اس زور سے سنا کے، سید الشہداء کو سنا کے کہا کہ یہ سنیں، جو ہی سید الشہداء نے یہ جملہ سنا جنگ چھوڑ دی، تلوار روک لی اور جواب دیا اس جملے کا، شمر کے اس جملے کا، یا آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان، ابو سفیان کے پیروکارو، فرمن بردارو، ان لم یکن لکم دینن، اگر تمہارا دین نہیں ہے، فکونو احرارن فی دنیاکم، اپنی دنیا میں تو مرد بنو تم، اگر دین نہیں، معاد پہ نہیں، لا تخافون المعاد، اگر قیامت سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں تمہارے اندر، دنیا میں تو مرد بنو تم، دنیا میں آزاد رہو تم. یہ تو اسلام یا دین کی بات نہیں، بلکہ عرب کا قانون ہے کہ کبھی بھی عورتوں پر حملہ نہیں کرتے، مرد لشکر عورتوں پر حملہ نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ یہ جان لو کہ جب تک میں زندہ ہوں، حرم رسول کی طرف کوئی نگاہ نہیں کر سکتا. اور سید الشہداء کے لیے جنگ میں یہ بڑی مشکل پیش آ گئی. اس کے بعد جو جنگ ہوئی، جتنی سید الشہداء حملہ کرتے اور پھر آ کر تنہا سینہ دشمن کی طرف کر کے، جس طرح حملہ آور کسی اور پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، سید الشہداء نے اس طرح جنگ شروع کی. تلوار اور ڈھال، پھر گھوڑا لے جاتے، حملہ کر کے واپس فوراً خیام کی طرف آ کر سد بنا لیتے دیوار، تنہا کہ خیام کی طرف آنے کا رخ نہ کریں۔ اس وجہ سے سید الشہداء کو جنگ مشکل پیش آ گئی، اور آخر کار وہ لحظہ موعود آ گیا۔ عمر سعد نے پورے لشکر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دستہ دستہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، گروہ گروہ حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لشکر کو سارے کو اکٹھا کر کے اور یہ کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے حسین پر حملہ ور ہو جائے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب تیروں کی بارش شروع ہوئی، پتھروں کی بارش شروع ہوئی، نیزوں کی بارش شروع ہوئی، ہر چیز جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے سید الشہداء کی طرف پھینکنا شروع کیا۔ مقاتل کی تعبیر کے مطابق ایک پتھر سید الشہداء کے پیشانی اطہر پہ آ کے لگا، اس پتھر کا لگنا تھا، پھر سید الشہداء سے زین پر بیٹھا نہیں گیا، زخم فراوان تھے۔ امام سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے بابا کی قمیص ملی، شام میں میں نے گننے شروع کیے، بابا کے بدن پر زخم کے نشان گنے نہیں گئے، جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں نیزے کا بھی زخم تھا، وہاں خنجر کا بھی زخم تھا، وہاں تیر کا بھی زخم تھا۔ کہ پتھر جب سید الشہداء کی پیشانی اقدس میں لگا، سید الشہداء سے پھر سنبھلا نہیں گیا، پھر زین چھوٹ گئی، لیکن نہ اس طرح سے جس طرح ہر سوار سے زین چھوٹتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کی زین باندھی جاتی ہے کس کے، گھوڑے کی کمر کے نیچے، پیٹ کے نیچے کس کے باندھی جاتی ہے، بند اس کا باندھا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو جائے زین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں۔ سوار کو گھوڑے کی پشت پر قائم رکھنے کے لیے زین کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کو جب یہ پتھر لگا پیشانی کے اوپر اور زین چھوٹی، اس طرح سے زین چھوٹی کہ زلجنہ جب واپس خیام میں گیا تو زین کج ہو چکی تھی، اور اس کیفیت کو دیکھ کر بیبیاں سمجھ گئیں کہ حسین کیسے اترے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی سوار اترے زین سے کہ زین گھوڑے کی پشت پر ٹیڑھی ہو جائے، معلوم ہوا کہ سوار پر بہت سخت منظر گزرا ہے۔ سید الشہداء زین پر آ گئے، زمین پر آئے، اور تکبیریں سید الشہداء کی بند ہو گئیں، اور جناب زینب اولیا در خیمہ پہ منتظر تھیں سید الشہداء کی تکبیر کی، تکبیریں بند ہوئیں اور ایک کوہرام مقتل میں برپا ہوا، گرد و غبار اڑا۔ بی بی سمجھ گئیں کہ اب بھیا زین پر نہیں ہے، جنگ ختم ہو گئی۔ بی بی نے در خیمہ چھوڑا اور جا کر اس مقتل کے گودال کے سامنے ایک ٹیلے پر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو منظر دیکھا ثانیہ زہرا نے، وہ اس صابرہ کے بغیر کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا۔ سید الشہداء نے سر سجدے میں رکھا، شمر لعین خنجر لے کر آیا سید الشہداء کے پشت پر، بعض روایات میں ہے سینے پر، لیکن چونکہ حالت سجدہ میں تھے، بعض روایات میں ہے پشت پر زانو رکھا۔ زانو رکھ کر سید الشہداء کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اور پھر اس کے بعد پس گردن سے خنجر چلانا شروع کیا۔ بی بی نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور فریادیں شروع کیں، وا محمدا، وا حسینا، وا علیا، وا فاطمہ، وا مصیبتا۔ اور یہ لعین سید الشہداء کے سر اقدس کو کاٹ کر جب روانہ ہوا, زلفوں سے ہاتھ میں سر اقدس امام لے کر فاخرانہ انداز سے جب روانہ ہوا, اس وقت بی بی نے فریادیں شروع کیں اور خیموں میں جب زلجناح خالی پہنچا کاجزین کے ساتھ, اس وقت بی بیوں میں کوہرام مچا اور اس وقت یتیم بچوں کو احساس ہوا جن کے باپ صبح سے شہید ہو گئے تھے لیکن حسین موجود تھے. اس وقت ان بچوں نے فریادیں نہیں کی, لیکن اب کربلا میں کوہرام برپا ہوا, ندا آئی قد قتل الحسین. یہ وہ لمحہ ہے جو امام زمان ہمیشہ یاد بھی کرتے ہیں, بیان بھی فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس لہجے پر جب زلجناح خالی زین کے ساتھ خیام میں لوٹ کر گیا اور بیویاں چہروں پر ماتم کرتی ہوئی برہنہ سر آئیں خیموں سے باہر, یا حسین کرتے ہوئے, اور زلجناح کی ندا آئی الظلیمہ 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 علی لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. خدا بندا بحق محمد وآل محمد, بحق أسماء حسنى قد, بحق شهداء, بحق أولياء, بحق صلحاء, پروردگار ہمارے اس کلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جمال رحمت میں مقام نصیب فرما, جو مریض علیل انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما, جو ملتمی سے دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما, فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما, فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما, اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما, حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, عالم مجاہد شیخ نمر کی حفاظت فرما, آل سعود کو نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں, لبنان میں, شام میں, عراق میں و بالاخص پاکستان میں, ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, مجالس عزا جلوس عزا کی حفاظت فرما, عزا خانوں کی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, علماء کرام مراجع عظام کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد, ملت تشیع کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, ملت تشیع میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, تمام دنیا میں بالخصوص دنیا اسلام میں و بالخص مملکت پاکستان میں نظام امامت و ولایت کے قیام کی توفیق عطا فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس, حاضرین مجلس, منتظمین مجلس و بالخصوص مرحوم آشا صاحب, صاحب خانہ کے والد گرامی, ان کے لیے و دیگر اس خاندان کے علاوہ اپنے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھیے محمد والے۔
اللہم